نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 126 آیت نمبر 88 سے 111 سورة یوسف. لیسن نمبر 126 آیت نمبر 88-111 سورت یوسف, اور سورت یوسف کا یہ آخری سبق ہے. چند باتیں آج کے سبق کے ناطے سے, پھر انشاءاللہ آیات پہ جائیں گے. آج کے سبق کا مین تھیم کیا ہے کہ خاتمہ بالخیر کن لوگوں کا. ہم دیکھیں گے کہ اب تیسری دفعہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور آج اس کہانی کا ڈراپ سین ہوگا. پھر دوسری چیز جو ہمیں آج کے سبق سے بہت ہی شدت سے محسوس ہوگی وہ کیا ہے کہ دکھ دینے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں کیا آپ ان کو ستائیں یا معاف کرتے ہیں. پھر تیسری چیز جو آج کے سبق کی بہت ہی خوبصورت ہے وہ ہے سب کچھ پانے کے بعد بھی یوسف کو کس چیز کی تڑپ تھی جو مانگ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ. ایک سچے مومن کی دعوت کس چیز کی طرف ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کیسے کام کرتا ہے. اور آخری بات جو اس سبق میں آئے گی وہ ہے کہ یہ قرآن کیسے ہدوں و رحمہ بن جاتا ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. اب آیتوں کے ساتھ چلیں گے. آیت نمبر 88 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل تصور میں رکھیے کہ اب بھائی تیسری دفعہ حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں. اور اب کیوں آئے ہیں؟ پہلی دفعہ آئے تھے پونجی لینے, ٹھیک ہے. دوسری دفعہ آئے بھائی کو ساتھ لے کر تاکہ اور اناج ملے, اور آج پونجی سے زیادہ وہ دو بھائیوں کو آزاد کروانے آئے ہیں. فلما دخلوا علیہ, پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے. کہتے ہیں اگلے سال بات کے مطابق اپنے والد کے حکم سے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے. کیا کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. انہوں نے کہا اے عزیز یعنی صاحب اختیار, ہم پر اور ہمارے اہل عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. کئی سال سے لگاتار قحط تھا, آہستہ آہستہ اس کے اثرات بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے. جو بھیڑ بکریاں تھیں تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو گئی, ان کی اون ختم ہو گئی, جو ان سے دودھ لیتے تھے وہ ختم, اور وہی بھیڑ بکریاں تو کھا کھا کے انہوں نے وقت گزارا ہوگا. اور کچھ جو تھی وہ اس کی پونجی میں دے دی, یعنی اناج لینے کے لیے کچھ بھیڑ بکریاں دے کے آگے. تو کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اناج اور غلہ تو پہلے ہی نہیں تھا, اب وہ چیزیں جو دے کے بدلے میں وہ اناج لیتے تھے وہ بھی نہ رہا, بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. اور اب اس فقیری کی کیفیت میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ کے کیا کہتے ہیں؟ اے عزیز پہنچی ہے ہمارے گھر والوں پر بہت سختی, تکلیف آ گئی, بیماری آ گئی, غربت آ گئی, کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں بچا. وجینا بضاعت مزجاہ, اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, لہٰذا فاؤف لنا الکیل, اس کے باوجود بھی آپ ہمیں پورا پیمانہ بھر کے دیجئے. یعنی ہم تو اتنے پیسے نہیں رکھتے کہ پورا لیں, لیکن آپ ہم پہ احسان کر دیں اور پورا دے دیں. اور رہ گئی بات ہے کہ جو کمی ہے ہمارے پیسے میں تو اس کے لیے وتصدق علینا, ہمیں خیرات ہی دے دیجئے. وی آر بیگنگ ٹو یو, ہمیں صدقہ و خیرات دے دیجئے, ہمیں چیریٹی میں سے دے دیں, کچھ بھی دے دیں, کسی کھاتے سے دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کیفیت کتنی دل سوز ہوگی. کیا ان کے دل پہ گزرا ہوگا جب بھائیوں کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہوگا؟ پگھل گیا دل, ہائے میرے رشتہ دار اتنی غربت میں اور میں اتنے مزے کر رہی ہوں, میں اتنی عیش میں ہوں, میں اتنے کھانے کھا رہی ہوں, میں اتنا یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں, اور ان کے پاس کھانے کو چیز بھی نہیں. تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا, تانا دینے کو نہیں, بلکہ جذبات سے مغلوب ہو کر بولے، قال هل علمتم، کیا تم کو یاد ہے، ما فعلتم بی یوسف، تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، صرف یوسف نہیں وہ اخی ہی اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی، ہاں لیکن نو پرابلم، اس ان تم جاہلون، وہ جب کہ تم بہت نادان تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کو اپنا حال کھولتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یاد کرو جو تم نے اس وقت کیا تھا جب تم بہت زیادہ نادان تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، اس وقت بھائیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اصل میں آپ کا اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرنا اللہ کے اس وعدے کا حرف بہ حرف پورا ہونا تھا، جو پیچھے ہم آیت 15 میں پڑھ چکے ہیں، کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس پہ، کیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، آپ ضرور ان کو ان کے معاملے کی خبر دیں گے، حاذا یہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس وقت کے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یوسف کو یہ تسلی دے دی تھی کہ یہ وقت آئے گا جب تم ان کو ان کے معاملے کی خبر دے دو گے، اور آج وہ وقت آ گیا، لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے، 40 سال، ایک لمبا وقت ہے، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے حالات بدل دیتا ہے۔ یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سن کے ان کا شعور بیدار ہوا، غور سے دیکھا ہوگا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بولے قالو انک لانت یوسف، کیا تو یعنی تم یوسف ہو؟ بھائیوں کے اندر ایک دم وہ کہتے ہیں نا کہ پہچان کی چنگاری جلی، کہا اچھا یوسف ہو تم، قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، کیا دل پہ ہوگی۔ یعنی اب یہ ڈراپ سین جو دو بھائیوں کو ملا رہا ہے، ایک قسم سے ایک طرف ایک بھائی ہے تو دوسری طرف 12 بھائی ہیں، کیا انہوں نے کہا کہ تم یوسف ہو؟ ہاں ہم یوسف تھے، لیکن فکر کی بات نہیں، قد من اللہ علینا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ آج ہم اس وزارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، بے شک یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور صرف ہم پر ہی نہیں، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کا دامن پکڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ تو محسنوں کا اجر ضائع ہی نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے حد الوسع ان کو شرمندگی سے بچایا، زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہیں لانا چاہ رہے کہ جس سے ان کے دل ٹوٹیں، ان کو سیف سائڈ دے رہے ہیں، لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے نا، بھائیوں کی زبان پہ وہ جملہ آ گیا جس کو سننے کے لیے بعض اوقات 40 سال کا بھی صبر کرنا پڑتا ہے، کیا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ظلم زیادتی ہم سے ہوئی، کون بول رہے ہیں، پہلے دشمن جنہوں نے باپ کی محبت سے دور کیا تھا۔ اس سے ملتا جلتا جملہ کون بول چکا ہے پہلے یوسف کے معاملے میں، پارے کا آخر، عزیز مصر کی بیوی، کہ یوسف سچا ہے اور خطا کار میں تھی۔ نوٹ کیجئے، یوسف کے دو بہت بڑے بڑے دشمن اس وقت یوسف کے بارے میں بے گناہی اور اپنے خطا کار ہونے کی بات کرتے دکھتے ہیں۔ کتنا نفس پھول جاتا اس وقت یوسف کا، ہا 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 ہی ہی ہو، دیکھا میں نہیں کہتا تھا، فوراً خاندان والوں کو جمع کرتے، دیکھا دیکھا یہ سارے آگے ہیں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، نہیں، محسنوں کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں جب ان کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو ستایا ہوتا ہے، اور جب زبان گویا ہوتی ہے تو کیا بولتی ہے، قال لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تم پہ بات نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک جملہ ہے، لیکن بات اتنی بڑی تھی کہ ایک جملے میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، جدائیاں بھی ہیں اس میں جیل بھی ہے، اس میں کنواں بھی ہے، اس میں ماں تو پہلے ہی جدا تھی، باپ سے جدائی بھی ہے، اس میں بھائی سے بھی جدائی ہے، سگا بھائی ایک ہی تھا، کیا بنا، اتنے زیادہ صدموں اور اتنی تکلیفوں کے جواب میں صرف اتنا کہنا لا تسریب علیکم الیوم, آج کے دن تمہاری تو کوئی پکڑ نہیں ہے, آئی ول ناٹ ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ یو, میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں لوں گا. لیکن یوسف علیہ السلام کی شخصیت, ان کی اخلاق کی بلندی کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بغیر کسی شرط کے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلا مشروط انکنڈیشنلی معاف کر دیا. ذرا اپنے آپ سے تو پوچھئے, اگر مجھے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے جیسا یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا, تو ہم کیا کرتے؟ کیا یوسف نے تانے دیے؟ نہیں دیے, صرف یاد دلائے کہ تم نے کیا کیا تھا. ہم کسی کو اس کی غلطی کا احساس کیسے بتاتے ہیں؟ ہم غلطیاں کیسے بتاتے ہیں؟ بڑے شعور سے ایک جملہ بولنے لگی ہوں, سوچ کے بس سنیے گا اور لکھیے گا. ہم عموماً لوگوں کی غلطیوں کا احساس بھی ان کو غلط طریقے سے کرواتے ہیں. سب نے پا لی اس بات کو, 101% مقابل کی غلطی بھی ہو نا, پھر بھی اس کو اس کی غلطی بتانے میں آپ غلط طریقہ نہ اختیار کریں, ورنہ پتا کیا ہوگا, اس کی غلطی بھی آپ کے نام پہ آئے گی. آپ سچے ہوتے ہوئے بھی جھوٹے بن جائیں گے, کیونکہ آپ کی ٹون ٹھیک نہیں ہے, آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے, آپ کا موقع ٹھیک نہیں تھا, آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ اس کو اس طرح سمجھیے کہ روڈ پہ آپ جا رہی تھیں, آپ نے دیکھا کہ سامنے کی ایک جو گاڑی تھی اس نے اسٹاپ سائن کو فالو نہیں کیا, یا کوئی ایسا کام اس نے کر دیا کہ جو ٹریفک رولز کے خلاف ہے. آپ کیا کریں گی؟ اپنی گاڑی کھڑی کر کے جا کے اس کو ڈنٹیں گے, پکڑیں گے؟ آپ اگر وہاں گاڑی کھڑی کریں گی تو آپ بھی سیم وہی غلطی کریں گی جو وہ کر چکا, آپ کا کام نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا بڑا ہی کوئی غصہ اور گرج, اور آپ بہت خود زیادہ عمل کرنے والے ہیں رولز کو, تو پولیس کو فون کر دیں کہ اس بندے نے کیا, اور پولیس کو ضرورت نہیں, کیمرے نے خود ہی دیکھ لیا. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ ہم لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزا اس دنیا میں نہیں دے سکتے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا صبر کر کے خود اپنی غلطی کا وبال خود بھگتنے دیں, کیونکہ جب ایک انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے, جیسے اب ان کے بھائیوں نے اس وقت یہ غلطی کی تھی, اس وقت بھی تو یوسف بول سکتے تھے نا کہ بھائیو یہ کیا کر رہے ہو, نہ کرو. پہلی ملاقات پہ بھی بول سکتے تھے, دوسری پہ بھی بول سکتے تھے. اتنا صبر کیا کہ تیسرے سال جا کے بات بتائی, ہمارے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے, اتنے سال برداشت کروں میں؟ پڑھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا, بس ادھر بھائی گئے اور ادھر واپس آ گئے, یہ بیچ میں ایک ایک سال کا وقفہ ہوتا تھا. یہ تیسرا سال ہے یوسف کو دل میں یہ روگ پالے ہوئے کہ میں وہ یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. تو یوسف صبر اور تقویٰ کا ایک خوبصورت کمبینیشن دکھتے ہیں. پھر مزے کی بات دیکھیے, ما فعل تم, جو تم نے کیا, بھی یوسف, یوسف کے ساتھ اس جملے پہ بھی ایک بڑا خوبصورت عمل ہے. یوسف نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. ہم کیا کرتے؟ اس کو بالکل نہیں بتاتے جس سے کوئی شکوہ یا شکایت ہوتی. یہ عمومی مزاج میں نے دیکھا, اور ایون دین میں آنے کے بعد بھی میں نے لوگوں کا مزاج بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. سب کو بتائیں گے کیا پرابلم ہے, کیا کمپلین ہے, لیکن جس جگہ جیسے بتانی جائے ویسے نہیں بتاتے, کیونکہ اس میں وہ ساتھ ایکشنز اور جذبات کا اظہار اور باڈی لینگویج بھی تو آتی ہے نا. کہتے ہیں نہیں یہ بات لکھ کے بتانے والی نہیں, بول کے بتائیں گے. اچھا جی, اس کو نہیں, اس کو نہیں, اس کو بتائیں گے, پھر جہاں کھڑے ہوں گے نا اس کو بتائیں گے. اور ہمارا حال تو ایسے ہی ہے کہ شکایت ہو ہمیں سوئی گیس کے آفس سے اور کمپلینٹ لیٹر بھیج دیں ہم الیکٹرک کمپنی کو, واپٹا کو, فائدہ ہوگا؟ اس لیے آج ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوتے کہ ہم غلط جگہ پہ جا کے اپلیکیشنز دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ کام ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر کے اپنے محسن ہونے کا ثبوت دیا. لا تسریبا, جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے نا اللہ اس کو معاف کرتا ہے. یہی جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت بولے جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. یہاں تو 40 سال کی جنگ ہے, وہاں جنگ کوئی 20-21 سال کی تھی. مکہ والوں کو صاف پتا تھا کہ ہم نے اس شخص کو بہت ستایا، اتنا ستایا کہ یہ اپنا گھر سے باہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، گھر بار اس کا چلا گیا، تو ان کو بھی تھا کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، انا قولو کما قال اخی یوسف، میں تو آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تسریب علیکم الیوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اتنی بھی بڑی بات ہے کہ خود معاف کیا، بلکہ اخلاق کا اعلیٰ ثبوت دیکھیے، خود معاف کرنے کے ساتھ اب اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ اور مشکل ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ستایا، میں تو تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اللہ نہ پکڑ لے، اس کے لیے اب میں اللہ سے کہوں گا کہ وہ تم پہ رحم کر دے۔ بہت بڑے حوصلوں کی بات ہے، یہ کہنے میں بڑی آسان لگ رہی ہیں باتیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، پیار میں دوستوں میں بات ہو جائے، جاؤ میں تمہیں پکڑ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ بہت آسان ہے۔ جب ہماری دکھتی رگ پہ پاؤں پڑتا ہے، یقین کرے اگلی پچھلی ساری انا ایسے عود آتی ہے ہمارے اندر کہ ہم بفرے ہوئے شیر بن جاتے ہیں، مجھے کہا، مجھے پکڑا، مجھے مارا، مجھے جیل میں ڈالا، مجھے سمجھا کیا۔ تو ایک لمحے میں خود سے پوچھئے کہ میں خود کیا ہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ کرنے والا انسان اگر اس کو کچھ کہہ دے تو تھوڑا کہتا ہے، زیادہ کہنے کا حق ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا وہ قول پھر یاد آ رہا ہے کہ کسی نے جب ان سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ فلاں بندہ آپ کی برائی کر رہا تھا، ابو ہریرہ نے اس پہ کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں سنائی، روئے دھوئے نہیں، شور نہیں بچایا، بلکہ کیا کہا کہ یہ تو اس نے کہا ہے نا، مجھے تو تین غم لگے میں کہ موت کب آئے گی، نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، اور پل سرات سے خیر سے گزر جاؤں گا کہ نہیں، اور اگر ان تین جگہوں سے گزر جاؤں خیر سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے برا کہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جھوٹی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ دل سے ہوتی ہیں۔ دل کو یہ روگ لگے گا نا جب ہمیں، اس دن ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ روگ نہ لگے تو ہم ہر آنے والے تیر کو اپنے خلاف لیتے ہیں، مجھے کہا، مجھے پکڑا۔ کبھی لوگوں کی آنکھیں دیکھا کریں جیسے اس وقت وہ مٹک رہے ہوتے ہیں، تم سوچ نہیں سکتے اس نے مجھے کیا کہا۔ مجھے تو وہ ٹون بھی پسند نہیں ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھ کے بتاؤں، کہ جو اس وقت لوگوں کی آنکھیں آگ برساتی ہیں، شولے، ہاتھ پاؤں، اگر آپ ایک مووی بنائیں اوپر سے بغیر ساؤنڈ کے، جو لوگ بتا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ کریزی ہو گئے، فیس ایکشن سے، آنکھوں سے، کیسے کیسے ہم لوگوں کے ظلم اور ان کے غم کی داستان جو انہوں نے ہمیں دیے وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یوسف کتنے تحمل والے تھے، حقیقت میں انہوں نے اپنے محسن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس طرح سے یاد رکھیے کہ وہی شخص کر سکتا ہے جو سیلف کنٹرول رکھتا ہو۔ حضرت یوسف کی زندگی پہ تھوڑی سی ساتھ ہی بات کرتے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا کسی سے کوئی جنگی مظاہرہ نہیں ہوا، یوسف کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی کوئی جنگ، کوئی دشمن کا ان کے اوپر حملہ، اس طرح کی بات نہیں ملتی۔ یوسف کی جنگ تھی نفس کی جنگ، سیلف کنٹرول تھا، اسی لیے محسن بنے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یوسف کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی، آپ دیکھیے کہ یہ تین نبیوں کے بیچ میں کہانی گھوم رہی ہے، موسیٰ، یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تینوں کی زندگی میں یہ سب صدمے ساتھ ساتھ تھے۔ یوسف بھی بچپن میں ماں سے الگ ہو گئے، باپ سے الگ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پیتی عمر میں فرعون کے دربار میں بھیج دیا، کیوں؟ ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں کے حالات سیکھے، ماحول سے موافق ہوں، تاکہ کل مدین سے واپس آئیں نبوت لے کر تو یہ جا کے بات کریں، ورنہ تو فرعون کا محل کھلتا ہی نہ موسیٰ کے لیے۔ بالکل یہاں بھی یہی بات آتی ہے، اللہ جب بڑے لیول پہ لوگوں سے دین کا کام کراتا ہے نا، یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ سمجھیں، موسیٰ اور یوسف دونوں کا مقابلہ اس سوسائٹی کی اپر کلاس سے ہوا، خاص طور پہ موسیٰ نے تو بالکل ہی آپ کہیں کہ شاہی خاندان کو مخاطب کیا، اور یوسف تو خود اس خاندان کا حصہ بن رہے ہیں۔ جن سے اللہ نے اپر لیول کا کام کرانا ہوتا ہے نا، ان کو پہلے پالش کرتا ہے، ان کی انگلش خوبصورت ہو، ان کے بات کرنے کا انداز اچھا ہو، اسپیسیفیکیٹڈ ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ورنہ کون سنے گا؟ लंबी चौड़ी कहानियां मटकते मटकाते और नारे लगाते और बाज दफा रोते रुलाते आप तबलीग करेंगे तो लोग कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या ड्रामा कर रहे हो, भी सीधी सीधी बात बताओ इस्लाम के। हाँ देहातियों में गांव के लोगों में आप राग लगा के तबलीग करें, उनको नज़में पढ़ें, आप बीच में दुआएं सुनाएं, मांगे शेर पढ़ें, लोग खुश होते हैं। तो मेंटल लेवल फ़र्क होता है ना, अल्लाह ताला उनके पहले मैनर्स अच्छे करवाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त अपने भाइयों से जो मामला कर रहे हैं ना, ये महज़ब मामला है, तहजीब वाला मामला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपना किरदार बनाया था, फिर मिस्र पे उनकी धाक बैठी, आज वो खुद अपने खानदान के सामने खड़े हैं और उन्होंने अपनी पहचान को ख़राब नहीं किया। अफसोस की बात है कि आज के दौर में बाज़ दीन का काम करने वाले अपनी पहचान ख़राब कर लेते हैं, इसलिए लोग उनकी बात नहीं सुनते। छोटी छोटी पैटी बातों को इस तरह इशू बना लेते हैं कि उनके अंदर इतनी जो खूबियाँ होती हैं वो सारी पीछे चली जाती है। फिर आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म के ज़ोर पर बात करें, कहते हैं कि इनके बाद 500 साल तक ये ख़ानदान मिस्र में हुक्मरान रहा। यूसुफ तो चले जाएंगे दुनिया से, आज ही के सबक में हम पढ़ेंगे, लेकिन यूसुफ ने बग़ैर जंग लड़े बग़ैर जिहाद किए एक मुल्क को कॉन्कर किया और आज वो मिस्र आपको इस्लामिक मुल्क दिखता है। ये यूसुफ की ये सारी बातें थी, उनका इखलाक और उनका इल्म भी था। फिर आप देखिए कि लोग अमूमन यूसुफ अलैहिस्सलाम की कामयाबी उनके हुसन को कहते हैं ना, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, या मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ क्योंकि फिर आगे बात अलग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। गौर से सुनिएगा कि यूसुफ के खूबसूरती को लोग क्या कहते हैं, कामयाबी। हालांकि जब यूसुफ खूबसूरत थे बचपन में तो यूसुफ का हुसन उनको पहले कुएं में ले गया और फिर उसके बाद जेल में ले गया। ना हसीन होते ना अजीज़ मिस्र की बीवी उन पर डोरे डालती, हुसन उनको ले गया कुएं में। जब जेल की तन्हाइयों में इल्म और हिकमत और नबूवत मिली, अंदर का हुसन, इल्म का हुसन, तकवा और सबर का हुसन मिला, तो उसने उठा के तख्त पे बिठा दिया। ये बात है समझने की, जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, आपको दुनिया में भी बड़ी बात नहीं मिलेगी। आप अपनी बच्ची को हूर परी बना के भेज दें, अल्लाह ना करे वही खूबसूरती उसके लिए डिक्लाइन का जरिया बन जाए, और अगर उसके अंदर किरदार का हुसन होगा तो जैसी भी वाजबी शक्ल होगी वो ज़्यादा मोहब्बत लेगी, इज्जत करेगी तो इज्जत लेगी। हम बाज़ दफ़ा ज़ाहिरदारी पर इतनी तवज्जो देते हैं और क्या अपना मकसद भूल जाते हैं ज़िंदगी का। किसने देखना होता है हमारा ज़ाहिर, लोगों ने, अंदर कौन देखता है, रब देखता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह जैसे तूने मेरा ज़ाहिर खूबसूरत किया ऐसा मेरा बातिन भी खूबसूरत कर दे। अल्लाहुम्म कमा हसन तखल्की फहसन खुलुकी, आईना देखने की दुआ। फिर आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह से मोहब्बत थी ना, तो ये मोहब्बत लोगों को उनका महबूब बना रही है। यानी यूसुफ ने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ने सब को यूसुफ के आगे डाल दिया। आज अगर हम हकीकी मानों में अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे ना, तो ये सब नॉन मुस्लिम और दूसरे लोग भी हमसे मोहब्बत करेंगे। ये जो आज के मुसलमान को हर तरफ से तानने और इल्ज़ाम और टेररिस्ट होने के लकब मिलते हैं ना, इसके पर्दे में छुपा हुआ है कि अल्लाह भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है आज हमसे। वरना अल्लाह किसी कौम से प्यार करे तो लोग उसको बुली करें, लोग उसको मुसला कहें और लोग उसको पाकी कहें और लोग उसको टेररिस्ट कहें, अल्लाह तो ये बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने किरदार को बेहतरीन बनाएं। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ हम बात चूँकि कर रहे हैं कि नबी सल्लम और यूसुफ का तकाबुल था, तो आप देखिए कि पीछे भी थोड़ी सी बात हुई थी लेकिन ये आखिरी हिस्से पे बात करेंगे कि नबी सल्लम ने फतह मक्का के मौके पे वही जुमले बोले जो यूसुफ ने बोले, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो नबी सल्लम और यूसुफ की पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तकाबुल है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। मसलन ऐसे पॉइंट्स में लिख लें, दोनों की नबूवत का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ। इधर हजरत याकूब ने कहा है बेटे से कि बेटा तुझे अल्लाह ज़रूर बड़ा बनाएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पेशन गोई वरका बिन नौफल ने की थी जब हजरत खदीजा आपको उनके पास ले गई। इधर भाइयों ने आपके कत्ल के मशवरे किए, ज़मीन से निकालने की बातें की, उधर अल्लाह के नबी के लिए मक्का वालों ने की। फिर एक और आपका तकाबुल क्या है कि बाप के पास से निकलकर कुएं में डाले गए, نب سے سلم مکہ سے نکلے تو غار ثور میں آئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عزیز مصر کی بیوی عمر میں بڑی لگتی ہے نا, چلے عہدے میں تو رتبے میں تو بڑی تھی نا, ایک شادی شدہ عورت تھی, وہ انمیرڈ تھا لڑکا. اس نے حضرت یوسف سے ایک تعلق قائم کرنا چاہا. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بھی اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی لڑکی سے ہوا. عورت بچوں کی ماں, ذرا سوچئے, یہ بھی ایک سملیرٹی بن گئی. ادھر حلال نکاح ہے, ادھر ناجائز تعلق تھا. اچھا یہاں ہلکا سا سوچیں, ذرا ایک سوال ایسی دیکھوں آپ کے کتنے دیندار بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ 15 سال بڑی عورت سے آپ کا نکاح ہوا جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ تھی, اگر آج آپ کا بچہ اس کی خواہش کرے تو آپ کیا کہیں گی, اور وہ بھی اکیلا. جی کوئی جرات سے جواب دینا چاہتا ہے, جو سوچتے ہیں وہ بتائیے. آپ میں سے کسی کا ایک بیٹا ہے؟ کس کس کا ایک بیٹا ہے؟ آپ کا بچہ اگر ایک ایسی خواہش کرے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ پھر آپ بھابھی کو کیسا پاتے ہیں؟ خوش. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, یقین کریں. حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ثابت کرتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کچھ نہیں ہوتا, کوئی آسمان نہیں لیا جاتا. ہم لوگ تو پتہ نہیں کن خیالوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ نبیوں کی باتیں صرف نمازوں کی سنتیں ادا کرنے والی نہیں ہوتی, حالات کے مطابق انسان کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور مماثلہ دونوں میں کیا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک تہمت لگی تھی. کسی کو پتہ ہے کیا؟ کو کہ آپ نہیں پڑھ چکے ابھی, سورت الاحزاب میں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زینب کے معاملے میں تہمت لگی تھی کہ آپ اپنی بہو سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے زید کو کہا کہ رشتہ چھوڑ دو. یہاں زلیخا جس کو کہتے ہیں, یا عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں کے ساتھ ہو گئی. پھر اسی طرح دیکھیں کہ دونوں کے خوابوں کا قرآن میں تذکرہ. پھر ایک اور مماثلت کیا ہے کہ حضرت یوسف مصر کے حکمران بنے, ایک قسم کے کہہ لیجیے جو بھی حکمرانی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ کے حاکم بن گئے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یوسف کے دور میں قحط آتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکہ سے مدینہ آنے کے بعد ایک قحط آیا. ادھر برادران یوسف ہے, سگے بیٹے کہہ لیں نا باپ کے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کرنے والے مکہ والے کون تھے؟ وہ آپ کے نسبی بھائی تھے, ایک خاندان تھا. ٹھیک ہے, ادھر بھی معافی دی جا رہی ہے, ادھر بھی معافی ہو رہی ہے. ادھر بھی غلے کی بات ہے, بھائی بار بار غلہ لینے آ رہے ہیں, اور ادھر یماما کے حاکم سماما نے بھی غلہ دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ میں نے ابھی 2 ویک پہلے شاید پڑھایا صبح میں حیات صحابہ میں, کہ کس طرح وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مکہ والوں کو اناج دینے سے روک دیا, اور ان کی اتنی بری حالت ہی غربت کی وجہ سے کہ جانوروں کا چمڑا تک کھا گئے. انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو پیغام دیا کہ آپ سماما سے کہیے کہ ہمارا اناج کھولے, تو اللہ کے نبی کی سفارش پہ مکہ والوں کو دوبارہ اناج ملا. ہم کرتے, ہم کہتے اور مزہ چکو اور مجھے ستاؤ. اللہ اکبر. اور اب آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کیسے ہوتی ہے. ہم سب ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت باتیں. آیت نمبر 93 کو دیکھیے گا. اس حبوبی کمی سی حاضا پلکوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, آپ کی بصارت لوٹ آئے گی. واتونی بی اہلکم اجمعین, اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو. بھائیوں کے ساتھ ایک جذباتی ملاقات پوری ہوئی, تھوڑی سی بات کر کرا کے, دکھ سکھ کی بات کر کے, اب یوسف علیہ السلام دل ہلکا کر کے ان کا بھی اور اپنا بھی کیا کہتے ہیں کہ باپ کدھر ہے, کب آپ تو نابینا ہو چکے ہیں. بھائیوں نے دکھ سکھ سنا دیا کہ ابا جی تو رو رو کے دکھی ہو گئے, کہا اچھا یہ میری قمیص لے جاؤ. ایک قمیص دے دی, اب کون سی تھی اس کو آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے قصے میں جہاں خوابوں کا بڑا تذکرہ ہے وہاں قمیص کا بڑا تذکرہ. سب سے پہلے قمیص کون سی تھی جو بھائی خون لگا کر لے آئے, پھر قمیص کون سی تھی, فائن کا نہ قمیص و قدت من دبری ہی, قمیص عزیز مصر کے قصے میں آ گئی. اور اب اب تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. कहा जाओ और उसके बाप की आंखों पे डाल दो, क्या होगा उसको ठीक होगा। क्या मतलब है ये, अब कोई कमीज की करामत है? बहुत सारे लोगों ने इसमें ये दलाइल दिए कि चूंकि यूसुफ की कमीज के साथ ये होने वाला है तो फिर हमारे पीर साहब की कमीज का क्या खराबी है जी, क्या हुआ अगर उसमें पसीने की बूई आती है। तो आप आगे जाके देखेंगे इसमें कि इसकी हकीकत क्या थी।